أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صفات الشہید اور شاہد کی چوتھی اور آخری قسط آج بیان کی جائے گی. اس میں گزشتہ خطبے کے آخری حصے کے تسلسل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت نیز بعض دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں بلکہ عام انسانوں تک کی گواہی کا مضمون بیان کیا گیا ہے، اور آخر پر انہی صفات کے مضمون پر مشتمل حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے چند احکامات بھی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. پہلی سورہ نساء کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوا ان تعدلوا وان تلووا او تورثوا فان اللہ کان بما تعملون خبیر. خبیرہ ترجمہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر گواہ بنتے ہوئے انصاف کو مضبوطی سے قائم کرنے والے بن جاؤ، خواہ خود اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا والدین اور قریبی رشتہ داروں کے خلاف گواہ ہونا پڑے. حق امیر ہو یا غریب، دونوں کا اللہ ہی بہترین نگہبان ہے. بس اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، مبادہ عدل سے گریز کرو، اور اگر تم نے گول مول بات کی یا پہلو سے یہ کر گئے، یقین اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے بہت باخبر ہے. حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، گواہوں میں سب سے اچھا گواہ وہ ہے جو قبل اس کے کہ اس سے گواہی مانگی جائے اپنی گواہی دے دے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی خیانت کرنے والے مرد یا عورت کی گواہی درست نہیں، اور نہ اس مرد یا عورت کی جس کی حد کی سزا ملی ہو، اور نہ ہی ایسے شخص کی جو مدعا علیہ سے کینہ رکھتا ہو، اور نہ ایسے شخص کی جس کی جھوٹی شہادت کا تجربہ ہو چکا ہو، اور نہ ایسے شخص کی جس کا گزارا ان لوگوں پر ہو جن کے حق میں وہ گواہی دے رہا ہے، اور نہ ایسے شخص کی جس کے بارے میں پتہ لگے اس نے جھوٹے طور پر کسی خاندان سے اپنا نسب تعلق جوڑا ہوا ہے. حضرت خلیفہ المسیح افضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کئی وقت انسان کے لیے امتحان کے ہوتے ہیں. ایک تو غضب کا وقت ہوتا ہے، غضب کی حالت میں آدمی دوسروں کو انواع و اقسام سے نقصانات پہنچا دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی معاف کر دو، لیکن جب دوسرا کوئی نقصان پہنچائے تو ہرگز عفو پر رضامند نہیں ہوتے. اسی طرح آدمی بعض اوقات محبت میں حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور گمراہ ہو جاتا ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب کوئی مقدمات میں گواہی دینے کا وقت ہوتا ہے، آدمی اپنے عزیز دوست کا نقصان گوارا نہیں کر سکتا. اسی طرح خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کو مقدم رکھو اور گواہی انصاف سے دو، خواہ اپنے عزیزوں کے مقابلے میں ہو، اپنی جان پر یا اپنے ماں باپ کسی کے متعلق گواہی دینا پڑے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو. جھوٹ مت بولو، اگر سچ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے تو اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے اور قریبیوں کو جیسے بیٹے وغیرہ کو، تب بھی بہرحال سچ پہ قائم رہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس قدر راستی کے التزام کے ساتھ کے لیے قرآن کریم میں تاکید ہے، میں ہرگز باور نہیں کر سکتا کہ انجیل میں اس کا عشر اشیر بھی تاکید ہو. 20 برس کے قریب کا عرصہ گزر ہو گیا کہ میں نے اسی بارے میں ایک اشتہار دیا تھا، اور قرآنی آیات لکھ کر اور عیسائیوں وغیرہ کو ایک رکھنے کے سیل بطور انعام دینا کر کے اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ جیسے ان آیات میں راست گوئی کی تاکید ہے، اگر کوئی عیسائی اس زور شور کی تاکید انجیل میں سے نکال کر دکھلا دے تو اس قدر انعام اس کو دیا جائے گا. اگر پادری صاحبان اب تک ایسے چپ رہے کوئی ان میں جان نہیں. اب مدت کے بعد فتح مسیح صاحب کفن سے بولے، شاید بوجہ اعتزاز زمانہ ہمارا وہ اشتہار میں کوئی یاد نہیں رہا. پادری صاحب، آپ خس و خاشاک کو سونا بنانا چاہتے ہیں اور سونے کی کان سے منہ مروڑ کر ادھر ادھر بھاگتے ہیں، اگر یہ بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن شریف نے دروغ گوئی کو بت پرستی کے برابر ٹھہرایا ہے، جیسا کہ فرمایا فشت نبو رشہ من الفان وشت نبو قول زور، یعنی بتوں کی پلیزی اور جھوٹ کی پلیزی. سب پرہیز کرو. اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم وبالوالدین والاقربین، یعنی اے ایمان والو، انصاف اور راستے پر قائم ہو جاؤ اور سچی گواہیوں کو للہ عطا کرو، اگرچہ تمہاری جانوں پر ان کا ضرر پہنچے یا تمہارے ماں باپ اور تمہارے اقارب ان گواہوں کو نقصان پہنچے. اب اے ناخدا فرشتہ، انجیل کو کھول کر اور ہمیں کھول کر دیکھو اور ہمیں بتلا کہ کیا راست گوئی کے لیے ایسی تاکید انجیل میں نہیں موجود ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی فریق نہیں مگر اس کی موت سے پہلے یقین اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا. یکون علیہم شہیدہ، قیامت کے دن کے متعلق علامہ فروج نزاری لکھتے ہیں کہ وہ یعنی مسیح یہود کے خلاف یہ گواہی دے گا کہ انہوں نے اسے جھٹلایا تھا اور اس کے بارے میں تان و تشنیف سے کام لیا تھا، اور نصارہ کے خلاف یہ گواہی دے گا کہ انہوں نے اسے اللہ کا شریک بنا لیا تھا، اور اسی طرح ہر نبی اپنی امت کے خلاف گواہی دے گا. سورہ المائدہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو، یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. اب ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لمبا خط ہے. حضرت سعد بن ابو بردہ نے ایک خط نکالا اور کہا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے جو انہوں نے اپنے گورنر حضرت ابو موسیٰ اشعری کو لکھا تھا. یہ خط مشہور محدث سفیان عیانہ کے سامنے پڑھا گیا. اس کا مضمون یہ تھا، قضاء ایک محکم اور پختہ دینی فریضہ اور واجب الاتباع سنت ہے. جب کوئی مقدمہ آپ کے سامنے پیش ہو تو معاملے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، کیونکہ صرف حق بات کہنا جس کا نفاذ نہ کیا جائے بے فائدہ بات ہے. لوگوں کے درمیان بلحاظ مجلس، بلحاظ توجہ اور بلحاظ عدل و انصاف مساوات قائم کرو، تاکہ کوئی باثر تم سے ظلم کروانے کرانے کی امید نہ رکھے، اور کسی کمزور کو تیرے ظلم و جور کا ڈر نہ ہو، اور ثبوت پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے، اور اگر اس کے پاس ثبوت نہ ہو تو پھر انکار کرنے والے مدعا علیہ کو قسم اٹھانی ہوگی. مسلمانوں کے درمیان مصالحت کرانے کی کوشش کرنا اچھی بات ہے، سوائے ایسی صورت کے جو حرام کو حلال بنا دے اور حلال کو حرام. اگر تم نے کوئی فیصلہ کیا ہو اور پھر اس کو دوبارہ غور کرنے کے بعد درست نتیجے پر پہنچ جاؤ، تمہارا پہلا فیصلہ تمہیں سچائی کی طرف لوٹنے سے نہ روکے، کیونکہ سچائی اور ابدی صداقت ایک ہی چیز ہے، اور حق اور سچ کو کوئی چیز باطل نہیں کر سکتی. اس لیے حق کی طرف لوٹ جانا باطل میں آگے بڑھتے رہنے سے کہیں بہتر ہے. جو بات تیرے دل میں کھٹکے اور قرآن و سنت میں اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہ ہو تو اس کی اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو، اس کی مثالیں تلاش کرو, اس سے ملتی جلتی صورتوں پر غور کرو, پھر ان پر قیاس کرتے ہوئے کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرو, اور جو پہلو اللہ تعالیٰ کے وہاں زیادہ پسندیدہ ہو, تجھے حق اور سچ کے زیادہ مشابہ نظر آئے اسے اختیار کرو. مدعی کو ثبوت پیش کرنے کے لیے مناسب وقت دو, تب وہ اپنے دعویٰ کے حق میں ثبوت اکٹھے کر سکے, اور اگر مقررہ تاریخ پر وہ ثبوت پیش کر دے تو فضیحہ, ورنہ اس کے خلاف فیصلہ سنا دو. یہ طریق اندھے پن کو جلا بخشنے والا ہے, بے خبری کے اندھیرے کو دور کرنے والا ہے, اور غلطی ہو جانے کی صورت میں تمہیں تجھے معذور قرار دینے کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے. سب مسلمان ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دینے کے لحاظ سے برابر عادل ہیں, سوائے اس کے کہ کسی کو حد کی سزا مل چکی ہو یا کسی کی جھوٹی شہادت ملنے کا تجربہ کسی کے جھوٹی شہادت دینے کا تجربہ ہو چکا ہو, اور یا وہ غلط ولا یا قرابت کے دعوے میں محتم یعنی اس حسب و نصب کے دعوے میں جھوٹا ہو. تمہارے دلوں کے رازوں کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور بینات اور گواہیوں کے نتیجے میں اس نے تم سے سزاؤں کو دور کر دیا ہے. لوگوں سے تنگ پڑنے سے بچو, یہ جلد گھبرا جانے اور لوگوں سے تکلیف اور دکھ محسوس کرنے اور سچائی معلوم ہو جانے پر فریق آسانی سے اجنبی بن سے پیش آنے سے بچو, جس کی بنا پر اللہ اس کا ضرور اجر دے گا اور ایسے شخص کو نیک شہرت بخشے گا جو شخص اللہ اور اس کے درمیان اپنے درمیان معاملات میں خلوص نیت اختیار کرے گا اجر دے گا ایسے شخص کو نیک شہرت بخشے گا جو شخص اللہ اور اپنے درمیان معاملات میں خلوص نیت اختیار کرے گا. اللہ اس کے اور دیگر لوگوں کے مابین معاملات میں اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اور جو شخص محض بناوٹ اور تصنف سے اپنے آپ کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی رسوائی اور سامان پیدا کر دے گا. حضرت مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, تمہاری گواہیاں اللہ کے لیے عدل کے ساتھ ہوں, لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, کسی کی دشمنی انصاف کے معنی نہ ہو, سنعاری لوگ تم کو دفتروں سے نکالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں, تو اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ تم ان کے مقابلے میں بھی ایسی کوشش کرو جہاں تمہیں اختیار حاصل ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, تقویٰ کا علاج بتایا کہ تم یقین رکھو کہ تمہارے کاموں میں دیکھنے والا ان سے خبر رکھنے والا بھی کوئی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں, خدا تعالیٰ نے عدل کے بارے میں جو بغیر سچائی پر پورا قدم ماننے کے حاصل عدل کے بارے میں جو بغیر سچائی پر پورا قدم اقدام مارنے کے حاصل نہیں ہو سکتی, فرمایا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم اللہ اللہ تعدلوا اعدلوا واقربوا للتقوى, یعنی دشمن قوموں کی دشمنی تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو, انصاف پر قائم رہو کہ تقوی اسی میں ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ جو قومیں ناک سے تامیں اور دکھ دیویں اور خمریزیاں کریں اور تعاقب کریں اور بچوں اور عورتوں کو قتل کریں جیسا کہ مکہ والے کافروں نے کیا تھا اور پھر لڑائیوں سے باز نہ آئیں, ایسے لوگوں کے ساتھ معاملات میں انصاف کے ساتھ برتاؤ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہے, اور قرآنی تعلیم نے ایسے جانی دشمنوں کے حقوق کو بھی ضائع نہیں کیا اور انصاف اور راستے کے لیے وصیت کی. میں سچ سچ کہتا ہوں کہ دشمن سے مدارات سے پیش آنا آسان ہے, تو دشمن کے حقوق کی حفاظت کرنا اور مقدمات میں عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہ دینا یہ بہت مشکل ہے اور فقط جوان مردوں کا کام ہے. اکثر لوگ اپنے شریک دشمنوں سے محبت تو کرتے ہیں, امید اونچی باتوں سے پیش آتے ہیں اور ان کے حقوق دبا لیتے ہیں. ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرتا ہے اور محبت کے پردے میں دھوکہ دے کر اس کے حقوق دبا لیتا ہے, مثلاً اگر ذمہ دار ہے تو چلاکی سے اس کا نام کا ذات بندوبست سے نہیں دکھاتا اور یوں اتنی محبت کے اس پر قربان ہو جاتا ہے. بس خدا تعالیٰ نے اس آیت میں محبت کا ذکر نہ کیا بلکہ معیار محبت کا ذکر کیا, کیونکہ جو شخص اپنی جانی دشمن سے عدل کرے گا اور سچائی اور انصاف سے درگزر نہیں کرے گا وہی ہے جو سچی محبت بھی کرتا ہے. سورہ مائدہ آیت 112, وَإِذْ أُوحِيَ لِلْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ, اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لے آؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے, بس گواہ رہے کہ ہم فرمانبردار ہو چکے ہیں. سورہ اعراف 173. وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. اور یاد کرو جب تھے رب نے بنی آدم کی صلح سے ان کی نسلوں کے مادہ تخلیق کو پکڑا اور خود انہیں اپنے نفوس پر گواہ بنا دیا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، وعدہ تم قیامت کے دن یہ کرو کہ ہم تو سیکھنے بے خبر. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ میں کس وجہ سے ہنسا ہوں؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا بندے اور اس کے رب کے مابین گفتگو کی وجہ سے ہنس رہا ہوں. بندہ کہے گا اے میرے رب کیا تم نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا کیوں نہیں. بندہ کہے گا اس بات پر تو میں اپنے ایک گواہ کے علاوہ اور کسی کو گواہ تسلیم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن تیرا نفس اور تیرا حساب کتاب رکھنے والے موجود فرشتے ہی تک گواہ ہونے کے لحاظ سے کافی ہیں. اس کے بعد اس شخص کے منہ پر مور کر دی جائے گی، اس کے اعضاء سے کہا جائے گا بولو، چنانچہ وہ اس شخص کے اعمال کے بارے میں گواہی دیں گے. تو اس شخص کو کلام کرنے کی اجازت دی جائے گی تو اپنے اعضاء کو مخاطب کر کے کہے گا تم پر ہلاکت ہو، کیا میں تم جیسوں کی خطر لڑتا جھگڑتا رہا؟ سورہ ہود آیت 55. ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشهد اللہ واشهد انی بریء مما تشرکون. ہم تو اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ تجھ پر ہمارے معبودوں میں سے کسی نے کوئی بد سایہ ڈال دیا. اس نے کہا یقیناً میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو. سورہ الحج آیت 79. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ ہو اجتباکم وما جعل علیکم من الدین فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واعتصموا باللہ ہو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. تو اللہ کے تعلق میں جہاد کرو جیسے کہ اس کے جہاد کا حق ہے، اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین کے معاملات میں کوئی تنگی نہیں ڈالی. یہی تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب تھا، اس یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ تم رسول تم سب پر نگران ہو جائے اور تاکہ تم تمام انسانوں پر نگران ہو جائے. اس نماز کو قائم کرو اور زکات دو اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو، وہی تمہارا آقا ہے. بس کیا ہی اچھا آقا اور کیا ہی اچھا میرے بار ہے. سورہ الفتح اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. یقین ہم نے تجھے ایک گواہ اور بشارت دینے والے اور ڈرانے والے کی طرف سے بھیجا. سورہ احزاب کی آیت 46. یا ایھا النبی اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے نبی یقین ہم نے تجھے ایک شاہد اور ایک مبشر اور ایک نذیر کے طور پر بھیجا ہے. سورہ المزمل کی آیت ہے انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سورہ المزمل مکہ معظمہ میں تھی جب حضور علیہ السلام بظاہر نہایت کمزوری کی حالت میں تھے اور بظاہر کوئی سامان کامیابی کے نظر نہ آتا تھا. قرآن نے صاف صاف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرمایا یہ رسول اس رسول کی مثل ہے جو فرعون کے وقت برویزا اور بنی اسرائیل کا حادی بنایا گیا. اس طرح اس رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن بے نام و نشان ہو گئے، ایسے ہی اس رسول کے دشمن معلوم ہوں گے. رسول ہم نے ہی بھیجا تھا تمہاری طرف رسول نگران، تم پر جیسے بھیجا گیا فرعون کو رسول. پھر جب نافرمانی کی تم پر جیسے بھیجا تھا فرعون کو رسول، فرعون وہ رسول سے مراد فرعون کی طرف رسول. پھر جب نافرمانی کی فرعون نے اس رسول کی تو سخت پکڑ لیا ہم نے اسے, پھر تم اگر اس رسول کے منکر ہو تو کیوں کر بچو گے؟ اور جس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم دشمنوں سے نجات پا کر آخر مزر اور ممتاز اور خلافت اور سلطنت سے سرفراز ہوئی, اسی طرح ٹھیک اسی طرح لا ریب اسی طرح اس رسول کے سوا بھی موسیٰ علیہ السلام کی طرح بلکہ بڑھ کر ابراہیم کے معبود ملک الخصوص اور اپنے وقت کے زبردست بادشاہوں پر علالعموم خلافت کریں گے. وعدہ دے چکا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تم میں سے جو ایمان لائے اور کام کیے انہوں نے اچھے, ضرور خلیفہ کر دے گا ان کو اس خاص زمین میں جس کا وعدہ ابراہیم سے ہوا, جیسے خلیفہ بنایا ان کو جو ان کے اسلامیوں سے پہلے تھے, اور طاقت بخشے گا انہیں اس دین پھیلانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا, ضرور بدل دے گا انہیں خوف کے بعد امن سے. آخر دیکھ لو اس فطرت کے قاعدہ نے اس الہی سنت یا عادت اللہ نے ناظرین کو وہی نتیجہ دکھایا جو ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ان کے لیے ایمان مخالفوں کے بیجا حملوں کے وقت دکھاتی چلی آتی ہے. بات سمجھ نہیں آئی؟ آخر کا دیکھ لو اس وقت فطرت کے قاعدہ نے اس الہی سنت یا عادت اللہ نے ناظرین کو وہ نتیجہ دکھایا جو ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ان کے لیے ایمان مخالفوں کے بیجا حملوں کے وقت دکھاتی چلی آتی ہے. ہمارے حاجی بلکہ حاجی انعام علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے نہیں آپ کے مولا مسکن اور آپ کے ملک میں آپ کا کوئی دشمن نہ رہا. دشمن کیسے؟ ان کے آثار بھی نہ رہے. مکہ معظمہ نہیں بلکہ جزیرہ نما عرب پر نگاہ کر لو, تمام عرب آپ کے خدام یا خدام کے معاہدین بن گئے. اللہ اللہ, جیسے آپ بے نظیر ہیں ویسے ہی آپ کی کامیابی بے نظیر واقع ہوئی ہے. ناظرین, ایسی کامیابی کسی ملم کسی مدعی الہام کسی رفاق میں کسی مسئلہ یا کسی رسول کسی بادشاہ کو کبھی نہیں ہوئی, ہرگز نہیں. کسی مقدہ نے کسی بادشاہ نے ایسی کامیابی حاصل کی ہو تو نام چلو. مسیح مغل اسلات وسلم فرماتے ہیں, قرآن شریف نے بڑی وضاحت کے ساتھ دو سلسلوں کا ذکر کیا ہے. ایک وہ سلسلہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت مسیح علیہ السلام پر ختم ہوا, اور دوسرا سلسلہ جو سلسلہ کے مقابل پر واقع ہوا ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ ہے. چنانچہ تورات میں بھی آپ کے مسیح موسیٰ قرار کہا گیا ہے, قرآن شریف میں بھی آپ کو مسیح موسیٰ ٹھہرایا گیا ہے. جیسا فرمایا, انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سلسلہ حضرت مسیح علیہ السلام پر آگے ختم ہو گیا, اسی سلسلہ کی مواصلت کے لیے ضروری تھا کہ اسی وقت اسی زمانہ پر جب حضرت مسیح حضرت موسیٰ کے بعد آئے تھے مسیح محمد بھی آتا, اور یہ بالکل نہایت ظاہر اور صاف بات ہے کہ مسیح 14 صدی میں آیا تھا. اس لیے ضروری تھا کہ مسیح محمد بھی 14 صدی میں آتا. اگر کوئی اور نشان یا شہادت نہ بھی ہوتی تب بھی اس سلسلہ کی تکمیل چاہتی تھی کہ اس وقت مسیح محمد ہی آوے, مگر یہاں تو سزا اور نشانات وغیرہ بھی موجود ہیں. مسیح محمد علیہ السلام مزید فرماتے ہیں, ایک شخص کا اس امت میں سے مسیح علیہ السلام کے نام پر آنا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ تین وجہ سے. اول یہ کہ مماثل سے تامہ کاملہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ سے جو آیت کما سلنا علاف رسول سے مفہوم ہوتی ہے, اس بات کو چاہتی ہے. وجہ یہ کہ آیت انا سلنا علیہ رسول شاہد علیکم کما سلنا علیہ فرم رسول صاف بتا رہی ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ اپنی امت کے لیے کی نیکی بدی پر شاہد تھے, ایسا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاہد ہیں. وہ یہ شہادت دوامی طور پر بجور صورت استخلاف کے حضرت موسیٰ کے لیے ممکن نہیں ہوئی, یعنی خدا تعالیٰ نے اسی اتمام حجت کی غرض سے حضرت موسیٰ کے لیے 1400 برس تک خلیفوں کا سلسلہ مقرر کیا جو درحقیقت تورات کے خادم حضرت موسیٰ کی شریعت کے تائید کے لیے حاضر ہے, تا خدا تعالیٰ بذریعہ ان خلیفوں کے حضرت موسیٰ کی شہادت کے سلسلہ کو کامل کر دے اور وہ اس لائق ٹھہریں کہ قیامت کو تمام بنی اسرائیل کی عزت خدا تعالیٰ کے سامنے شہادت دے سکیں. ایسا ہی اللہ جل شانہ نے اسلامی امت کے کل لوگوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد کرایا. جیسے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم, اور فرمایا وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا. اور ظاہر ہے کہ ظاہری طور پر تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 برس تک اپنی امت میں رہے, پھر یہ سوال کہ دانی طور پر وہ اپنی امت کے لیے کیوں کچھ شاہد کر سکتے ہیں. یہی واقعہ جواب رکھتا ہے کہ بطور استخلاف کے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مانند خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قیامت تک کے خلیفے مقرر کیے, اور خلیفوں کی شہادت بیان ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت مقرر ہوئی. اور اس طرح پر مضمون آیت انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم ہر ایک پر اسے درست ہو گیا. درس شہادت دائمی کا عقیدہ جو نص قرآنی سے بتواتے ثابت اور تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے, کبھی معقولی اور تحقیقی طور پر ثابت ہوتا ہے جب خلافت دائمی کو قبول کیا جائے, اور یہ عمل ہمارے مدعا کو ثابت کرنے والا ہے. وسلم ذاتی بزرگ یوم المعود میں شاہد المشہود, قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور معود دین کی اور اگوائی دینے والے کی اور اس کی جس کی اگوائی دی جائے گی. الہام اکتوبر 1997, شروع اکتوبر 1997 میں مجھے دکھایا گیا کہ میں اگوائی کے لیے ایک انگریز حاکم کے پاس حاضر کیا گیا ہوں, اور اس حاکم نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے والد کا کیا نام ہے, لیکن جیسا یہ شہادت کے لیے سور ہے مجھے ختم نہیں کیا. پیغام 8 اکتوبر 1897, پھر 8 اکتوبر 1897 کو مجھے خواب میں دکھایا گیا اس مقدمہ کا سپاہی سمن لے کر آیا ہے. یہ خواب مسجد میں عام جماعت کو سنا دی گئی تھی. آخر ایسا ہی ظہور میں آیا اور سپاہی سمن لے کر آ گیا. معلوم ہوا کہ ابھی تو اخبار نظم الہند لاہور نے مجھے گواہ لکھا دیا ہے. سر جب میں ملتان میں پہنچ کر عدالت میں گواہی کے لیے گیا تو ویسا ہی ظہور میں آیا. حاکم کو ایسا صاف ہو گیا, قسم دینا بھول گیا اور اظہار شروع کر دیے. الہام 1897, تو اس نے نکلا اور اس نے تمام دنیا سے تجھ کو چنا, تو جہان کا نور ہے, تو خدا کا وقار ہے, بس وہ تجھے ترک نہیں کرے گا, تو کلمۃ العذب ہے, بس تو مٹایا نہیں جائے گا, میرا لوٹا ہوا مال تجھے ملے گا, میں تجھے عزت دوں گا اور تیری حفاظت کروں گا, یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور پھر انتقال ہوگا, تیرے پر میرے کامل انعام ہیں, میری سچائی پر خدا گواہ دیتا ہے, پھر کیوں تم ایمان نہیں لاتے, ہماری فتح آئے گی اور زمانہ کا کاروبار ہم پر ختم ہوگا, اس دن کہا جائے گا کہ کیا یہ اپنا تھا. الہام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام 11 جنوری 1906, وقال لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ترجمہ ہے, اور کہیں کہ یہ خدا کا فرستادہ نہیں, کیا میری سچائی پر خدا گواہی دے رہا ہے, اور وہ لوگ گواہی دیتے ہیں جو کتاب اللہ کے علم رکھتے ہیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له, ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون, اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.